كتاب الله الغفير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على إمامنا في هذا الزمان حجة الله في العالمين، ولا نتبع إمة ولا أعداءه مجمعين. اگرچہ اب تک سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی جو 37 تقاریب ہو چکی ہیں اور آج یہ الگوسری گفتگو ہے، اس نے وقت کی پابندی کی مکمل کوشش کی گئی تھی، لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں سے شہر کے حالات کی خرابی کہ شاید آپ لوگوں تک اس کے آثار نہ پہنچے ہوں، سفر تو نہیں ہے کہ 7-8 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے، یہ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دیا جائے کہ ہماری تقریر کا اصل وقت 9:05 ہے، اس اعتبار سے آج بھی 12 یا 13 منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی بلکہ 7 یا 8 منٹ ہی کی تاخیر ہوئی ہے. سال رواں کی آج 12ویں گفتگو ہے، اور اس اعتبار سے یہ ایک انتہائی اہم گفتگو ہے کہ اس سے پہلے عموماً 12 تقاریر کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اس سال کا، اور پھر آئندہ سال گفتگو ہوا کرتی تھی. ماہ جماعت ثانی کی تو آج آخری تقریر ہے، لیکن اب اس کے بعد جو مسلسل ہماری 4 یا 5 تقاریر ہوں گی وہ ایک ہی عنوان پر ہوں گی. آج ہمارا عنوان پیغمبر اسلام کی زندگی، اعلان نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کے حالات ہیں. یہ 3 سال کے حالات آج مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ ماہ رجب کی تقاریر مسلسل 4 یا 5 ہفتے تک ایک ہی عنوان پر ہوں گی، جو پیغمبر اسلام کی نبوت کے 10ویں سال کا ایک اہم واقعہ ہے. پچھلی تقریر میں بات اس منزل پر پہنچی تھی کہ جب پیغمبر اسلام کی نبوت کے اعلان کو 7 سال گزر گئے تو قریش مکہ کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی. ایک طرف انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے لیے ایک مضبوط مرکز کو ڈھونڈ چکے ہیں، اور اب مکے والوں کی باہر سے بھی مدد ہو سکتی ہے. دوسری جانب انہی 4-6 مہینوں کے اندر کچھ انتہائی بااثر ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے قریش مکہ کی پریشانی اور بڑھ گئی. تیسری طرف اسی زمانے میں قریش مکہ کو حضرت ابو طالب کی طرف سے مکمل مایوسی ہو گئی کہ اب کوئی انسان اس کا نہیں پایا جاتا کہ ابو طالب پیغمبر اسلام کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ 3-4 واقعات ایک ساتھ پیش آئے، اور پھر چوتھی چیز یہ کہ قریش مکہ نے یہودیوں سے مدد مانگی تھی، تفصیل کہیں آ چکی ہے، اور یہودیوں نے ان کو یہ بتایا، کیونکہ یہودیت کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ کھلم کھلا میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پردے میں رہ کے دوسروں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو یہودیوں نے قریش مکہ کو ایک اور طریقہ بتایا کہ پیغمبر اسلام کے پاس جا کے عجیب و غریب سوالات کرو، ایسے سوالات کے جن کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جتنے بھی ایسے سوال کیے گئے سب کا جواب مل گیا مکے والوں کو، تو اس طرف سے بھی ان کو مایوسی ہو گئی، بولے یہ ہمارے یہودی بھائی تھی ہمارے کام نہیں آ سکیں گے. یہ پچھلے جو تقریر تھی اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ یہودیوں پر مکے والوں کو بڑا بھروسہ تھا، کہ ہماری تو ساری سازش ناکام ہو رہی ہے مگر یہودی ضرور ہماری مدد کریں گے. اور یہودیوں نے جیسا میں نے پچھلی دفعہ کے سوالات بتائے کچھ سوالات سکھا کے بھیجا کافروں کو, لیکن ان تمام سوالات کے جواب جب مل گئے تو قریش مکہ نے سوچا کہ جو کچھ کرنا ہے تن تنہا ہم کو کرنا ہے. چنانچہ اس کے بعد ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا, مگر اس اہم قدم کی تفصیل میں جانے سے قبل پچھلی تقریر کے نامکمل واقعات کو مکمل کر دیا جائے. اب یہودیوں کے سکھائے سہائے ہوئے لوگ مکہ میں آنے لگے, پیغمبر سے نئے نئے سوال کرنے لگے. کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ روح کیا ہے, کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ جب ابراہیم کا وطن فلسطین کا علاقہ تھا تو ان کی نسل بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے, اور کبھی یہ تین سوالات کیے گئے جس کے جواب میں قرآن کا پورا سورہ نازل ہوا. یہ تاریخ کہتی ہے, اب یہ ٹکڑا پچھلی تقریر میں رکھ گیا تھا, یہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ پہلے دو سوالات کے جواب پیغمبر علیہ السلام نے دے دی, روح کیا ہے, بولے روح ہے امر ربی, جناب ابراہیم کی اولاد فلسطین سے مصر کیسے پہنچی سورہ یوسف. اس کے بعد پھر یہودیوں نے تین سوال اور سکھائے مکے والوں کو, اور جو ہے کہ یہ تین سوال تو ایسے غضب کے سوال ہیں کہ جن کا تو جواب ناممکن ہے, کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. اور جب ان تین سوالوں کے جواب بھی مل گئے تب یہودیوں کی بھی ہمت ٹوٹ گئی اور سارے مکہ بھی مایوس ہو گئے. یہ آخری تین سوال تھے جن کے جواب میں قرآن کریم کا پورا مکمل سورہ نازل ہوا. پہلا سوال حضرت یوسف کے سورے میں جواب آیا بارہواں سورہ, روح کے سوال کا جواب سورہ نمبر 17 میں آیا سورہ بنی اسرائیل. اس کے بعد پھر تین نئے سوال سکھائے. پہلا سوال یہ سکھایا کہ جا کر اس سے پوچھو تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو کون غار والوں کی تعداد کتنی تھی, وہ کون لوگ تھے, ان کا کیا واقعہ تھا کہ جو اب تک یہ غار میں کھڑے سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے. دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس کے پاس حضرت موسیٰ کو بھی جا کے تعلیم حاصل کرنا پڑی, اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ ذوالقرنین کون تھا کہ جس نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار کو سب سے سکندری کو سب سے ذوالقرنین کو بنایا. اب یہ تین سوال ایسے, ایک اصحاب صحب کا واقعہ, دوسرا حضرت خضر کا واقعہ جن کے پاس موسیٰ آئے تھے تعلیم حاصل کرنے, اور تیسرا واقعہ یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے اس دیوار کی مرمت کا اور تعمیر کا. اس کا جواب یہودیوں کو یقین تھا کہ سوائے تورات کے جو ان کی کتاب ہے اور کہیں موجود ہی نہیں ہے, اسی لیے پورے اطمینان کے ساتھ کہا کہ یہ سوال جا کے پوچھو. لیکن جب پیغمبر اسلام کی خدمت یہ پیغام بھجوایا گیا کہ ہے عبداللہ کے بیٹے آ جاؤ حرم میں, آج پھر ہم تم سے تین سوال کرنا چاہتے ہیں, اور پیغمبر اسلام پورے اطمینان کے ساتھ حرم میں اس وقت تشریف لاتے ہیں جب قریش مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار اور خصوصاً نوجوانوں کے گروہ جمع ہو چکے تھے کہ جسے آج تک شکست نہیں ہوئی, آج اسے شکست ہونے والی ہے. پیغمبر اسلام کے سامنے یہ تین سوال رکھے گئے. اب یہاں پہ دو روایتیں, ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے فوراً اس سوال کو جواب دیا, اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا اس کا جواب میں کل دوں گا جب میرا پروردگار وحی کو نازل کرے گا, اور اگلے دن پھر پیغمبر اسلام کو شریف لائے. یہاں پر ایک تیسری روایت بھی موجود ہے جو آپ اکثر مجالس میں سنتے رہتے ہیں خیبر کے واقعے کے سلسلے میں. میں اس تیسری روایت کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتا, صرف وہ روایت سنا دیتا. جو تیسری روایت یہ جو پیغمبر اسلام نے یہ تین سوال سنے اور کہا کہ اکبر کا قدم, میں تمہیں اس کے بارے میں کل خبر دوں گا. لیکن دیکھیے روایت میں پڑھ رہا ہوں, صحیح اور غلط کی بحث اس وقت نہیں ہے, لیکن پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں کہا. اگلا دن آیا جبرائیل امی, جیسا کہ اس سے پہلے کا طریقہ تھا کہ ادھر سوال ہوتا تھا قریش مکہ کا اور جواب آ جاتا تھا, جبرائیل امین وہی لے کے نازل نہ ہوئے. وہ ان کا وقت آ گیا جس کے نتیجے قریش مکہ کو زیادہ خوش ہونے کا یا عوامی زبان میں تغلے بجانے کا موقع مل گیا. وہ دیکھو ان سوالوں کا جواب تو مل ہی نہیں سکتا ہے. یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ آج ان سوالوں کا جواب لے کے آئے گا, مگر سارا دن گزر گیا اور وہ نہیں آیا. پیغمبر اسلام کے پاس بھیجا گیا لوگوں کو, پیغمبر نے جواب دیا تو میرے پروردگار نے اب تک اس کی اطلاع نہیں دی, تو مزید انتظار کرو. اور ایک دن کے وقت کے بعد پھر وحی الٰہی نازل ہوئی جس میں ان تینوں سوالوں کا جواب بھی تھا اور ساتھ ساتھ کسی سورے کے اندر وہ آیت بھی تھی جو ہے میرے حبیب جب کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ نہ کہو کہ اس کام کو میں کل انجام دوں گا بلکہ ان شاء اللہ کہا کرو. اسی سورے کے اندر یہ آیت بھی آئی, جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ تیسری روایت زیادہ صحیح ہے. لیکن خیر اس بحث میں کھڑے بغیر اصل بات ہے یہ کہ یہودیوں نے تین سوال سکھائے. پیغمبر اسلام کے مجمعام میں یہ تین سوال کیے گئے. پیغمبر نے کہا کہ ان کا جواب میں بعد میں دوں گا. اب اگلے دن وہی نازل ہو گئی اور پیغمبر ان سوالات کا جواب دے کے چلے یا ایک دن کے وقفے کے بعد نہیں آئے. خلاصہ یہ بات ہے کہ پیغمبر حرم میں تشریف لاتے ہیں, قرآن کے مقصد سمجھتے نہیں تھی کہ ان سوالوں کا جواب بھی مل سکتا ہے. پیغمبر کو دیکھ کے حیران ہو گئے اور پیغمبر نے اس وقت قرآن کریم سے سورہ نمبر 18 سورہ صحت کی تلاوت شروع کی. یہ سورہ ابتدا سے لے کر آخر تک اس سورے کے اندر صرف انہی تین سوالوں کا جواب ہے اور کوئی واقعہ نہیں ہے اور کوئی تفصیل نہیں ہے. جس ترتیب سے یہودیوں نے سوالات پیش کیے تھے اسی ترتیب سے قرآن نے جواب دیا. سورہ صحت پہلے غار والوں کا قصہ ہے, یہ کتنے ہیں, ان کا واقعہ کیا ہے, کیا سبب ہوا کہ انہیں اپنے کام کو چھوڑ کے نکلنا پڑا. پھر جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے, آخر میں جناب ذوالقرنین کا واقعہ ہے. وہ اس قوم کو پہنچتے کہ جنہیں جادو و ماجو روزانہ آ کے پریشان کرتے, اور پھر جناب ذوالقرنین نے اس دیوار کو تعمیر کرایا, اور پھر آخر میں ایک آیت وہ جو ہے ابھی بغیر انشاءاللہ کبھی کل کا نام نہ لیا کرو, اور پھر پورا اختتام کو پہنچ جاتا. تو یہ پورا سورا جو ایک ہی موقع پہ نازل ہوا ان تین سوالوں کے جواب میں تھا. یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس لیے آج بھی اس کو دوہرا دوں کہ یہ سورا اس لیے بھی انتہائی اہم سورا ہے کہ جب بازار دوسا امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن شروع کی تھی, تو نہ قرآن کے پہلے سورے کی تلاوت ہوئی, نہ قرآن کے آخری سورے کی تلاوت ہوئی, نہ ترتیب کے اعتبار سے, نہ نزول کے اعتبار سے, بلکہ سورہ صاف کی تلاوت کو امام نے منتخب کیا تھا. تو یقینی طور پر اس سورے کی ایسی خصوصی اہمیت بھی ہے کہ بازار کوزاں کسی سورے کی تلاوت کی جا رہی ہے. بہرحال یہ تین سوالوں کا جواب اور ایسا اطمینان وقت جواب ملا تو یہودی بھی عاجز آ گئے اور ایسے بچہ بھی سمجھ گئے کہ علمی میدان میں ہم پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو نہ انہوں نے اپنی سازش کے رخ کو تبدیل کیا. اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جسے میں گزشتہ تفصیل میں نامکمل چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا. یہ تو علمی سوالات تھے, فلسطین کا مسئلہ, روح کا مسئلہ اور اصحاب کہف کا مسئلہ. اس کے بعد پیغمبر اسلام کو پریشان کرنے کے لیے بعض معجزات کو طلب کیا قریش و مکہ نے. یہ بھی ایک دو نہیں بلکہ 40-50 معجزات تاریخوں میں لکھے وہ قریش و مکہ نے جا کے پیغمبر اسلام کو مانگے, اور اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے. پھر قرآن کی وہ آیت آ گئی. میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دوں کہ میں معجزات دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. لیکن شروع قریش یہودیوں کے شکایت پڑھائے میں آ کر ایک طرف علمی سوالات کیے, ایک طرف معجزات طلب کیے. مطلب وہ روایت کے جسے گزشتہ تقریب میں نامکمل چھوڑ دیا گیا کہ ابو جہل اپنے ساتھ ایک گروہ کو لے کے آتا 10-12-15 آدمیوں کو, اور آنے کے بعد کہا کہ ہم تم سے گزشتہ انبیاء کے جن کا تم نام لیتے ان کے معجزے دیکھنا چاہتے. اور تعجب کی بات یہی کہ اسلام سے پہلے مکے والوں کے پاس نبوت کا تصور نہیں تھا. یہ اہل کتاب نہیں تھے مکے والے, بلکہ یہ بت پرست تھے. دعائیں خاندان بنی ہاشم کے جو دین ابراہیمی پر ہے, باقی سارے مکے کا دین بت پرستی تھا. اور بت پرستوں کے پاس نہ آدم کا تصور ہے, نہ نوح کا تصور ہے, نہ ابراہیم کا تصور ہے, نہ موسیٰ کا تصور ہے. پھر آ کر یہ سوال کرنا بتا رہا کہ ان کو کسی اور نے سکھا پڑھا کے بھیجا. ہم ان سے پرانے انبیاء کے موجودات کو طلب کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے پوچھا کون سا موجودہ تمہیں دیکھنا ہے؟ اب بالکل جیسے پہلے سے کوئی سازش ہے, یہ آنے والے چار گروہوں میں تقسیم ہوگا. جو اگر آپ ایک سوال کریں گے تو کہیں یہ اس کا جواب نہ دے دے, ایسا سوال کر اس کا جواب ہی نہ دیتا. ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں نوح نبی کا موجودہ دیکھنا, دوسرے نے کہا ہمیں ابراہیم نبی کا موجودہ دیکھنا, تیسرے نے کہا ہمیں موسیٰ نبی کا موجودہ دیکھنا. کون سا موجودہ؟ تو ان کی طرف پر جو حصہ زمین سے اٹھا تھا آسمان پہ لٹکایا گیا اس کے طرف سے طرف, اور کہا کہ اگر تم نے خدا کا حکم نہیں مانا تو یہ پہاڑ تمہارے طرف سے پھینک دیا جائے گا. ہم تو یہ موجودہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور چوتھے گروہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کا موجودہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جو بتا دیا کرتے تھے کہ تم گھر میں چاٹ جمع کر کے آئے ہو اور آج تم نے چاٹ آیا, یہ موجودہ ہم کو دیکھنا. اس چوتھے گروہ ابو جہل بھی شامل تھا. ابو جہل جو پہلے سب کا لیڈر بن کے آیا تھا, جبکہ چار گروہ ہمیں تقسیم ہو گئے تو وہ چوتھے گروہ کا لیڈر بن گیا. پیغمبر نے چوتھے گروہ سے کہا کہ تم کو یہاں انتظار کرو. پہلے گروہ کو بلایا جو جناب ابراہیم کا موجودہ دیکھنا چاہتا, کہا کہ تم مکے کے صحرا میں چلے جاؤ. یہ گروہ صحرا مکہ میں گیا. دوسرے کو بلایا کہا تم کوہ ابو قبیس سے چلے جاؤ, یہ کوہ ابو قبیس کی جانب گیا. تیسرے گروہ کو بلایا کہا تم کعبے کی دیوار سے پیٹھ ملا کے بیٹھ جاؤ. اور چوتھے گروہ سے کہا کہ تم یہی میرا تم یہی انتظار کرو. اب تین گروہ تو چلے گئے, جن میں سے پہلا گروہ تھوڑی دیر کے بعد آنسو بہاتا ہوا آیا اور وہ سارا واقعہ سنایا جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اس کو دہرانا مقصد نہیں. اس واقعے سے شہزادی کی عظمت تمام اہل مکہ کے سامنے آئی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. ابھی جو لوگ آ کر بیٹھے ہی تھے تو وہ دوسرا گروہ آ رہا, وہ بھی روتا ہوا آ رہا, جس نے جناب روح سے موجودے کو طلب کیا تھا. یہ آتے کرانے کے بعد لوگ تیار کہتے وہ عبداللہ کو دیتے, ہم گواہی دیتے کہ تم اللہ کے سچے رسول اور جس اللہ خدا کے بارے میں تم کہہ رہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پیغمبر نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تم کو کیا گزری؟ تو کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق ہم یہاں سے اس پہاڑی پہ چلے گئے. بوڑھے ابو فضیل آج اس کی پہچان بہت آسان, وہ خانہ کعبہ کی عمارت کے بالکل ساتھ شاہی محلات اس پہاڑی پر بنے اور اس پہاڑی میں سے منا جانے کی دو سرنگیں نکالی گئیں, اسی کا نام بوڑھے ابو فضیل. بالکل حرم کے سامنے والی پہاڑی. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہاڑی پہ چلے گئے. پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ پہاڑی پہ جانا, پہاڑی پہ ہم چلے. جیسے ہی ہم وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ہم نے یہ دیکھا تو پہاڑی میں سے پانی نکلنے لگا. جو قرآن نے حضرت نوح کے واقعے کے بارے میں بتایا پہلا فارم تنور, کہ جب تنور میں سے پانی نکلنے لگا. جو آپ کو آج بھی یہاں میں جائیں تو زیارت میں وہ تنور کی زیارت پوچھی جاتی, بارہ پہاڑی کے اندر سے پانی نکلنے لگا. اور اس سب تعصب کی بات یہ تو باقی مکے میں نہیں, لیکن اس سب سے پہاڑی کو بادلوں نے سایہ کیا اور انتہائی تیزی کے ساتھ بارش شروع ہو گئی. مگر عجیب بارش تھی, فقط اس علاقے میں ہو رہی تھی جہاں یہ لوگ کھڑے تھے. پہاڑی کے اندر سے پانی ابل ابل کے نکل رہا, آسمانوں سے پانی ٹوٹ ٹوٹ کے برف رہا. ایک مرتبہ سورج کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے, ہم پہاڑی پر اور اوپر جانے لگے, یہاں تک کہ چلتے چلتے چوٹی پر پہنچ گئے. اب پہاڑی کی چوٹی پر اس سے اوپر تو کوئی مکان ہی نہیں. یہاں حضرت نور کے واقعے میں ان کے بیٹے کا جملہ آیا تھا, جب پوچھا تھا کہ آج تمہیں کون بچائے گا تو کہا کہ پانی گلا جبل پانی گلا جبل یا اچھے میں نہیں بابا, میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گی. تو پیغمبر نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم بھی پہاڑی پہ چڑھ جانا. یہ پہاڑی پہ چڑھے مگر جیسے جیسے پانی بڑھتا گیا وہ اور اونچائی پہ گئے, یہاں تک کہ چوٹی پہ پہنچ گئے. اب جو لوگ خود چڑھ رہے ہیں تو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پہاڑی کی چوٹی اس پہ جو پانی گرے گا اسے تو چڑھ کے زمین کی طرف جانا چاہتے, مگر بھی پانی کھڑا ہونے لگا. اور اس طرح کھڑا ہونے لگا جو آہستہ آہستہ پہلے ہمارے گھٹنے پھر ہماری رانے پھر ہمارا پیٹ پھر ہمارا سینا پھر ہماری گردنے اور پھر ہمارے سر اس پانی کے اندر ڈوبنے لگے. سب آخری اور الگ منہ اور ناک تک پانی پہنچے اور انسان کی بات یقینی اس پریشانی کے عالم میں تھی. تو جگہ ہم نے دیکھا جیسے یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب بہت پیغمبر اسلام کی شخصیت لوگوں کے سامنے آئی تھی یا جناب ابو طالب کی شخصیت. اس کے علاوہ خاندان بنی ہاشم کا اور کوئی تعارف نہ تھا قریش مکہ کے پاس, لیکن وہ یہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ ان آرام کے ساتھ آپ آئیے. علی وہ ہمارے سامنے آسمانوں کے یہاں سے کھڑا ہو گیا, اور علی کے پاس گائے اور بھائی ایک بیٹا بھی تھا علی کا, وہ آ کے کھڑا ہو گیا. اور زمانہ وہ زمانہ تو مہیلائیں کائنات کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, 14 یا 15 سال کی عمر. پہلا گرو جس نے جناب فاطمہ کو دیکھا وہ بھی اس لیے حیران تھا کہ جب یہ واقعہ دیکھا ہے اس وقت شہزادی کی عمر 52 سال کی تھی, اور پانچواں گرو بھی اس لیے حیران کہ اس نے جس وقت اس واقعے کو دیکھا اس وقت علی کے یہاں اولاد کو سواری پیدا نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے اندازے سے بتا رہی کہ ہم نے تمہارے چچا جات بھائی کو دیکھا آسمان پہ کھڑے ہوئے, اس کے دائیں اور بائیں ایک ہی لڑکا نظر آیا. اندازے سے انہوں نے سمجھا کہ یہ علی کی اولاد ہوگی. ارے مرتبہ جب ہم نے اس کو کھڑا دیکھا ایک فطرت ہے انسان جو کہ اختیار آبا کی کہ ہمیں بچاؤ, کیونکہ وہ تو آرام سے کھڑا ہم پانی میں ڈوب رہے. ایک مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا, ہم نے ہر ایک نے اس کے ہاتھ کو تھاما, اور اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ ہمیں ہمارے بازوؤں کے کام کے زور اور خدائی کے نیچے پہنچا دیا. یہاں ہم محسوس تو نہ بادل ہے نہ پانی ہے نہ طوفان ہے, مگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں, ہم اس مرحلے سے گزر کے آئے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً تم خدا کے سچے رسول ہو. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہا کہ آج جس کو تم نے دیکھا اسے پہچان کو دیا, وہ میرا بھائی علی تھا, اور علی کے ساتھ اس کے دو بیٹے تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن پیدا ہوں گے, اور یہ جوانہ نے جنت کے سردار قرار پائیں گے. پھر پیغمبر اسلام نے جملہ کہا, پیغمبر اسلام نے جملہ کہا کہ یاد رکھو پورے ابو خدیس پر تم نے اس پانی کے عذاب کو دیکھا, اس طوفان لو کے مجرے کو دیکھا, اسی طرح یہ دنیا, یہ دنیا بھی اس دریا کی مانند ہے, اس سمندر کی مانند ہے, جو اتنا قدم رکھتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. سوائے اس کے جو میرے بھائی علی اور علی کے جوتوں کو کام لے وہ اس دنیا سے نجات پاتا ہے. پھر پیغمبر نے کہا اسی طرح آخرت کا دن ایک ایسا ہی دریا کی مانند ہے, آخرت کے دن بھی اسی طرح کا دریا ہوگا, اور اس دن بھی سوائے میرے بھائی علی اور علی کے ان دو بیٹوں سے اور دو انسان کو نجات دلانے والا نہ ہوگا. ابھی پیغمبر نے جو خود کو اسی مقام پر پہنچایا تھا تو تیسرا گرو بڑی حیرت کی عالم میں بڑے تعجب کی عالم میں آتا, اور سب سے سب تیسرے گرو کی جانب متوجہ ہو گئے. یہ روایت بہت تفصیل کے ساتھ علامہ مجلسی نے نقل کی ہے, پر پھر بھی اس کو مستقر کر رہا جو تیسرا گرو آتا اور آنے کے بعد انہوں نے بھی وہی جملہ دہرایا جو پہلے دو گروہوں نے دہرایا تھا کہ تم جس خدا کی بات کر رہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تم اس کے سچے رسول ہو. اب پیغمبر نے کہا تم یہ بتاؤ تم سے کیا گزری, تم نے کس وجہ کا مشاہدہ کیا؟ کہا کہ ہم تمہارے کرنے کے مطابق دینار کعبہ کے بیچ ملا کے بیٹھ گئے, اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے کہ یقین ہم نے یہ دیکھا, وہ واقعہ ہماری آنکھوں ہم گواہی دیتے, ہماری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا. وہ سانے کعبہ ایک مرتبہ اپنی بنیادوں سمیت بلند ہوتا اور ہمارے سروں کے ہاتھ روکا, اور اتنا قریب کہ ہم گھبرا گئے, ہم ڈر گئے, اور ہمیں اس کے نیچے دب کر اچل کر اس کے ہلاک ہو جانے کو یقین ہو گیا. ایک مرتبہ ہم نے تمہارے چچا حمزہ کو دیکھا جو آپ کی پیدا وہ قریب آتے اس نیزے کو خانہ کعبہ کی بنیاد سے دیوس کرتے ہیں کعبہ رک گیا. ہم سے کہا کہ اس کعبے کے نیچے سے نکل آؤ, ہم بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور پھر بڑے آرام کے ساتھ کعبہ واپس زمین کے اوپر آیا. ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے دور کے بلند کیے جانے کے تجربے کو دیکھتے آ رہے ہیں. پہلے گرو اپنے بارش کے مطابق حضرت ابراہیم کو موجودہ دیکھنے کو ملا, وہ تفصیل تو آ چکی ہے گزشتہ منگل کو. دوسرے گروہ کو حضرت نو کا موجودہ دیکھنے کا موقع ملا, دوسرے گروہ کو حضرت موسا کا موجودہ دیکھنے کا موقع ملا. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, پیغمبر کہتے ہیں بالکل ٹھیک, میدان قیامت میں بھی یہی ہوگا. امی حمزہ میرے بچہ حمزہ پورے سراج کے قریب کھڑے ہوں گے. ایک مرتبہ وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ بہت سارے ہم سے محبت کرنے والے پورے سراج کے قریب سے گزر کے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پورے سراج کے قریب وہ پہنچے جہنم کی آگ آگے بڑھی اور ان کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہا. یہ دیکھ کر میرے بچہ کے بہت پکاریں گے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ہماری مدد کرائیے. میرا بچہ جب یہ منظر دیکھے گا اور بولے سراج سے نظر ڈالے گا، بولے سراج پر میں اپنے بھائی علی کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ ہمیں مخاطب کریں گے اور کہیں گے کہ یہ میری محبت کرنے والے جہنم کی آگ سے جا رہے ہیں، انہیں بتاؤ۔ میں کہوں گا اے علی اپنے چچا حمزہ کی مدد کرو، یہ سن کے میرا بھائی علی ہم چچا حمزہ کے ہاتھ میں وہ نیزہ دے گا، اس نیزے کی مدد سے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے۔ لیکن یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال جناب حمزہ نے اسلام داخل کیا، وہ جہاد بدر کے عہد کے اور کچھ چھوٹے چھوٹے چاہیے، وہ تو بات کا مرحلہ۔ تو پیغمبر فرما رہے کہ جس نیزے سے دنیا میرے چچا راہ خدا میں جہاد کریں گے، میرا بھائی علی وہ نیزہ میرے چچا کے سپرد کرے گا میدان قیامت میں۔ میرا چچا اس نیزے کو جب ہاتھی سے جہنم کے قریب لے جائے گا، جہنم کی آگ ہٹتی جائے گی اور میرے چچا کے محبتوں کے لیے جنت تک جانے کا راستہ واضح ہو جائے گا۔ ہاں اے ابو جہل، اب بتا کہ تو کیا چاہتا؟ ابو جہل چوتھے گروہ میں جس کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں عیسیٰ کا موجودہ دکھایا جائے، تو کیا چاہتا؟ کیا ان لوگوں کے بیان سے تجھے تشکی نہیں ہوئی؟ کیا تجھے اطمینان نہیں ہوا؟ یہ سب ابو جہل کے ساتھ تھی، ابو جہل ہی ان کو لے کے آیا اور سب اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تاریخ اسلام ایک یہ تکلیف تھی، شاید جہاں گوشت علماء نے یا خاتونین نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو کہ جس قسم کے واقعات کے نتیجے جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کے نام نہیں آنے پائے، اور اتنا تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے شاید جان بوجھ کر، تاکہ ان مسلمانوں کی قسمت محفوظ رہے ان کا نام تاریخوں میں نہیں آنے پایا جو پہلے تین گروہ کے لوگ ہیں۔ تو پیغمبر پوچھتے کہ ہاں ابو جہل اب بتا میرا کیا خیال؟ کہا میں کیا تندرست ہو سکتا ہے کسی نے ان کو سکھا بڑھا کے بھیج دیا، مجھے ان کی بات پہ بھروسہ نہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھی تم ہی ان کو لے کے آئے، جو تمہارے ساتھ آنے والے تمہیں ان کی بات پہ بھروسہ نہیں؟ بات نہیں، میں ان کی بات پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ جو تمہارے ساتھی تمہارے سامنے کھڑے ہو اپنے آپ پر گزرا ہوا واقعہ سنا رہے ہیں، تمہیں اس پہ تو کوئی بھروسہ نہیں، اور مجھے تم اکثر آ کے کہتے کہ اے محمد اگر ہم نے تمہاری بات مانی تو ہمارے بزرگ غلط ہو جائیں گے، اور ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تو جن کو تم نے دیکھا تک نہیں ان پر تو تمہیں اتنا یقین و بھروسہ کہ ان کی وجہ سے تم ہماری بات کو ڈھکرا رہے، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دوست وہ واقعہ سنا رہے ہیں جو ابھی چند منٹ پہلے پیش آیا، اس کے اوپر تمہیں اتنا شک و تجمانی؟ ابو جہل گھبرا بھی کرتا، اب دیکھیے وقت مجھے میرے پاس نہیں، لیکن پیغمبر نے ایک ایسا اعتراض اس پر کر دیا تھا کہ وہ گھبرا گئے۔ گھبرا کے کہتا کہ اے محمد ان باتوں کو چھوڑ، یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے مطالبے کو پورا کرو گے یا پورا نہیں کرو گے؟ پیغمبر اسلام نے مجید جملہ اختیار فرمایا، کہا مجھے پتا کہ تم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، جن تین گروہوں کو اگر موجودہ دکھایا تو فائدہ ہوا، تم سے کوئی اثر نہیں آنے والا، مگر پھر میں تمہارے مطالبے کو پورا کرتا ہوں، مگر ایک بات میں شروع میں کر دیتا ہوں، یہ تو اپنے مطالبے کو واپس لے لو، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ باقی نہیں، یہ تم نے کیا طریقہ نکالا ہے میری بات کو پورا نہ کرنے کا؟ بتا دو کہیں۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اچھا سنو، تم یہی تو جاننا چاہتے کہ جناب عیسیٰ کو موجودہ دکھاتے تھے وہ موجودہ میں دیکھا، عیسیٰ کا موجودہ کیا تھا؟ عیسیٰ یہ بتاتے تھے کہ انسان کیا خادی جا رہا اور اپنے گھر میں کن چیزوں کو جمع کر کے آ رہا۔ تو سنو، یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس مرغا تمہارے سامنے بنا ہوا رکھا تھا تم اسے کھا رہے تھے، لیکن تمہارا دوست ابو البختری، ابو البختری ابو جہل کا انتہائی زیادہ دوست ہے، اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں جو تحریک چلی اس تحریک میں ابو جہل کا برابر سے ساتھ دیا ہے ابو البختری نے۔ فقط ایک موقع آیا ہے ایسا جب ابو جہل اور ابو البختری میں اختلاف ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ یہ آج کی تقریر کے آخر میں آئے گا وہ واقعہ، یہ آئندہ تقریر کے بالکل شروع میں آئے گا۔ بہرحال صرف ایک موقع، ورنہ پورے 13 سال ابو جہل اور ابو البختری مکمل طور پر شانہ بشانہ پیغمبر کے مخالفت مل کر ہر منصوبہ بناتے، مگر پیغمبر کی مخالفت کی دونوں جگہ آپس میں ان کی شہادت ہے۔ پیغمبر نے کہا تھوڑی دیر پہلے تم بنا ہوا مرغا کھا رہے جو تمہارے سامنے رکھا تھا، اتنے میں تمہارا دوست ابو البختری تمہارے پاس آیا۔ ابو جہل کو ایک منگا، وہ تو غریب آدمی نہیں، مالدار تو نہیں ہے، افراد میں سے گیٹ ہے، مگر جیسے ہی تمہیں پتا چلا کہ تمہارا دوست آ رہا تم گھبرا گئے، ایسا نہ کہ مرغے کو دیکھ کر وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائے کھانے میں شریک ہو جائے۔ دوستوں اور سنجوشی اتنی زیادہ تو تم نے اپنی ابا کے دامن کو اتنا پھیلا لیا کہ مرغے کی پلیٹ بھی تمہاری ابا کے دامن کے اندر آ گئی اور پھر تم نے ابو بختری کو بلایا. ابو بختری حیران بہت ہوا کہ ابو جہل کیا بات ہے, تو تکلیف ہے, تو بیماری ہے, تو تکلیف خراب, کہ نہ کھڑا ہوا جا رہا نہ ہی اپنے لباس کو سمیٹا جا رہا, بلکہ خود پھیل کے بیٹھا ہوا. لیکن تم نے اپنی وکالت, اپنی کنجوسی, جو پیغمبر کے جملہ بھی کہ کنجوسی کے ساتھ مسلمان خدا کا ناپسند ہے سخاوت کی صحیح کافر کے مقابلے میں. اس لیے کہ سخاوت, یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے پیغمبر کی, کہ سخاوت انبیاء کی صفت ہے. یہ جملہ بھی ہے پیغمبر کا کہ دو ایسے کافر گئے تو جہنم میں, کیونکہ جنت میں آنے کی شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, مگر عذاب جہنم سے محفوظ ہے. ایک نوجوان کو کہ وہ عادل تھا اور عدل خدا کی جو سب ہے خدا نے کہا اس میں نہیں سفر کھائی جاتی. دوسرا حافظ وہ بھی جہنم میں گئے مگر صحیح تھا اور سخاوت انبیاء کی صفت ہے. خدا نے کہا کہ اس میں میرے دوستوں کی صفت پائی جاتی, اس لیے اسے بھی میں عذاب سے محفوظ کروں گا. اور متعدد روایتوں میں سے کہ کیا غزوہ کے نتیجے جو بعد میں لڑائیاں ہوئی بدر اور بدر اور سنجب تو آپ نے سنی, اس کے علاوہ 27 غزلے اور ہوئے, ان کو ملا کے 47 غزلے ہوئے. تو انہوں نے جب کبھی کفار گرفتار ہو کے پیغمبر کے پاس آتے تھے, اگر پیغمبر کو اطلاع ملتی کہ ان میں کوئی سخی پیغمبر فوراً اس کو آزاد کر دیا کرتے, کہ جو اللہ کے بندوں کا اتنا خیال کرنے والا اس کا کم سے کم یہ حق ہے کہ جب وہ گرفتار ہو کے آئے تو اسے آزاد کر دیا جائے. اور روایتوں میں یہ کہ اسی طرح بہت سے لوگ جو آزاد خدا میں گرفتار ہوں گے وہاں اپنی سخاوت کی وجہ سے نجات پائیں گے. ہمارے یہاں اب تو وہ ڈر آ گیا کہ واجبات نکالنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. وہ زمانہ گیا کہ جب انسانوں کے پاس دل ہوا کرتا تھا, ایک چیز پیدا کوئی چیز نہیں جس کو بار بار انسان نہیں کرے, چیز دل ہوتی کہ انسان کے پاس پیسہ آئے اور انسان اسے واجبات کے علاوہ رہنے خدا کا خرچ کرے. سمجھ نکالا, سکاط نکالی, سستا نکالا, سب کے مظالم نکالا, یہ تو سب واجب چیزیں ہیں. اس کے علاوہ راہ خدا میں جسے قرآن انصاف کہتا ہے, یہ انتہائی اہم نیکی راہ خدا میں دینا, دل کھول کے دینا, اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے. اور اکثر روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ جن کے پاس ایک دم سے دولت آ جاتی ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو ابو جہل کی ہوتی, کہ ایک مرغے کے اندر شہید کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا جانی دوست ہے, جو اس کا انتہائی وفادار ساتھی, اس ایک مرغے کو دبا کے رکھا ہوا. پیغمبر پہلے ہی منع کر رہے تھے کہ آئے ابو جہل اپنے اس مطالبے پہ اقرار نہ کرو ورنہ تم ہی کو شرمندگی ہوگی. اگر وہ تو اقرار کر رہا تھا پیغمبر نے کہا تم نے اس طریقے سے مرغے کو چھپا لیا تھا اور ایک انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ ابو بختری چلا گیا, پھر تم نے اپنی ابا کی دکانے سے اس مرغے کو آزاد کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کا گوشت کھایا. باقی جو میرے پیٹ میں گنجائش بھی نہیں, بھوک جو تھی وہ پوری ہو چکی مگر کنجوسی کی وجہ سے اس کو کھلانا پسند نہ کیا, باقی گوشت کو ایک جگہ محسوس کر دیا. یہ سنتا ہے ابو جہل انکار کر دیتا, بیٹی تم نے تو بالکل غلط کہا, یہ تو ایسا کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا, تم تو دوسروں کے سامنے مجھے دلیل کر رہے ہو. پیغمبر میرے کیا مسکرائے, کہا کہ تم میری بات کو اعتراض کر رہے ہو, کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر تم نے میری اس بات کو نہیں مانا تو وہ گروا خود آ کے تمہارے خلاف گواہی دے گا جس کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا. اور ابو جہل ایک مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ابو جہل کے گھر کی جانب نگاہیں کروائے جہاں آج کل امام اور بہانے بنے ہوئے, بس ایک مرتبہ وہاں سے لوگوں نے دیکھا ایک عجیب حالت میں مرغا اڑتا ہوا آ رہا, اس کے دو حصے کا گوشت غائب ہے. وہ آتا ہے پیغمبر کے پاس, بہت تو پوری روایت میں مستقل کرتا, وہ آتا اور آنے کے بعد پہلے تو گواہی دیتا ہے توحید کی اور رسالت کی, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں گواہ بنتا کہ ابو جہل نے مجھے اپنے سامنے بنوانے کے بعد رکھا تھا, اپنی ادا کے دامن میں چھپایا تھا, گوشت کو جانے کے بعد نکال کے دھویا تھا میرا گوشت آیا اور پھر مجھے اپنے گھر میں محسوس کر لیا. اور ابو جہل کی یہ حالت کہ باتوں کو لہو نہیں سدن میں اتنا خاص پہنچے گا جب کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں, کیونکہ یہ منظر تو سب نے دیکھا کہ یہ مرغا آسمان سے نہیں آیا, ابو جہل کے گھر سے اڑتا ہوا آیا. پریشان کروا دیں اب میں یہ بھی بتاتا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چیز جمع کر کے رکھی, تم نے مکے کے مختلف لوگوں سے 10,000 ہتھرتیاں بطور امانت نہیں دی. پرانے زمانے میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں, مالدار لوگوں کے پاس لوگ امانت رکھوا جاتے تھے, بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ پیسے والا ہے یہ کیا ہمارا پیسہ کھائے گا. بولا آپ نے 200 سر، اس نے 300، اس نے 500، اس نے 700، اس نے 1300، یہ کہہ کے 10,000 کر دیا تھا پیغمبر اسلام نے حساب بتایا. لیکن جب یہ لوگ تمہارے پاس اپنی امانت لینے آئے تو تم نے سب سے یہ کہا کہ وہ سبزیاں تو چوری ہو گئے، لیکن تمہارے ہر سہن بولا سونے میں سہنے کے نیچے یہ سبزیاں موجود ہیں، یہ تم ذخیرہ کر کے آ رہے. اچھا جب وہ لاسیات نہیں آ رہا تو بچے کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن سے ہم یہی چیز کہہ چکا تھا کہ تمہاری یہ سبزیاں تو چوری ہو چکی. اب وہ پہنچے یہ تو ہماری بات شروع ہو گئی. ایک مرتبہ آگے آئے کہا کہ آیا عبداللہ کے دن کا ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اب وہ یہی پوچھتا کہ اب تو بات بدل گئی، ابھی تک تو کنجوسی کا مسئلہ تھا، مگر اب سے سراسر فراڈ ہو گیا، سراسر دھوکہ ہو گیا. اتنی پہرا تو ہے آپ کا یہی میں بھی کہ میرے اوپر جو الزام نہ لگنے کا. یہ دوسری بات ہے کہ آج کے صاحبان ایمان بھیجنا بھی خیال نہیں ہوتا، لیکن ہے اب وہ جہل کو بھی یہ فکر تھی کہ میرے اوپر جو الزام نہ آنے کا. گھبرا کے جواب میں نہیں، تم مجھے میرے ساتھیوں کے سامنے وہیں کر کے میرا ان سے جھگڑا کروانا چاہتے ہو. پیغمبر مسکرائے، کہا کہ یہ موجودہ جیتنے کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آیا، پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا. اور واپس ابو جہل کی بہن سے اشرفیوں کی وہ شہری اڑتی ہوئی پیغمبر اسلام کے سامنے آ کے رک گئی، جس کے اندر پوری 10,000 اشرفیاں تھیں. اور پیغمبر اسلام نے اس کے بعد نام کا نام جیسے ایسے چیز معلوم ان آدمیوں کو بلایا کہ تمہاری 200 اشرفیاں یہ باری، تمہاری 300 اشرفیاں یہ باری، ایک ایک کر کے پوری 3,000 اشرفیاں تقسیم کر لی. مگر ابو جہل جو پیسہ ہوا وہاں سے چلا کہ آج محمد ان کے اتنے بڑے جادوگر ہو چکے کہ گھروں کے بھید کی بتا دیا کرتے ہو. تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ہنسا کا موجودہ بھی تھا، جو بتاؤ کہ گھر میں کیا رکھا. آج کہہ رہا ہے کہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو گئے. پیغمبر نے اس کے جانے کے بعد کہا کہ یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا. اسی لیے باقی کسی گروہ کو پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم موجودہ کیوں مانتے ہو، تمہیں ایمان نہیں لانا. تو جو لوگ شروع کے دل کے ساتھ آئے تھے ابو جہل کو شروع میں منع کیا، مگر آخر میں انجام وہی ہونا تھا جو وہ صاف رسالت کا انکار کرتا ہوا چلا گیا. تو یہ ایک واقعہ ہی نہیں، اس کے علاوہ وہ واقعہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں مردے کو زندہ کرنے والا واقعہ دکھائیے. اور بھی کئی لوگوں نے آپ کے موجودات مانگے. یہ اتنی تفصیلی اور اتنی لمبی بحث کہ اگر میں فقط کسی ایک واقعے کو بیان کرنے لگوں تو پیغمبر سے کس کس نبی کے موجودے کو طلب کیا گیا وہ تین چار تقاریر اس کے لیے ناکافی. ان شاء اللہ سورت رسول کے سلسلے آخری تقاریر میں جو واقعی اتنی زندگی جب وہ تقریری اس کی عنوان پر ہوں گی تو شاید جو یہودیوں کے سکھائے پڑھائے میں اعتراضات ہو رہے ہیں، کبھی علمی سوالات ہو رہے ہیں، کبھی موجودات والے سوالات ہو رہے ہیں، کبھی پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے والے سوالات ہو رہے ہیں. سنا یہ بھی ہے کتابوں میں جو امریکہ اس کا غلط پیغمبر کے ساتھ آتا ہے. مختلف قسم کے سوالات کیے گئے، علمی سوالات بھی تھے، آگے سوالات معقول تھے، قرآن نے ان کا جواب دیا. موجودات والے سوالات تھے، ان میں بھی جن کو قبول کرنا تھا تھی ان کے لیے جو موجودات انہوں نے مانگا وہ پیش کر دیا گیا. اور کچھ سوالات فقط مذاق اڑانے والے سوالات تھے. مثلاً وہ واقعہ جسے میں نے جلد ہی اب سے پہلے مجلس میں بیان کیا، یعنی یہی رمیہ اتنا خلق آتا ہے پیغمبر کے پاس اور ایک قبر سے جوتے کی ہڈی کو لے کے آیا. بڑے سے نقطہ کے پاس حالت کفر میں مردوں کو دفن کرنے کا تصور تھا، مردوں کو جلانے کا تصور نہیں تھا. یہ بت پرست تھے مگر ہندوستان کے بت پرستوں سے مختلف اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے. وہ جب آناز اور آثار کو وہی حضرت ابراہیم کے اندر چل رہے ہیں. سنا کے رمیہ اتنے خلق اس قبر سے ایک اتہائی پوشیدہ ہڈی کو لے کے آتا اور پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا. اب اس کا کوئی سوال نہیں، اس کا مقصد سخت مذاق اڑانا. پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہوتا وہ ہڈی اس کے ہاتھ میں اور کہتا ہے کہ اے محمد، اسی ہڈی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انسان بنایا جائے. یہ کہتا جاتا ہڈی کو بھی بہت ہی سخت، بہت ہی پوشیدہ، بہت ہی پرانی. اس میں جب دونوں ہاتھوں میں اس کو رگڑتا جاتا اور یہ جملہ کہتا جاتا تو اس کی راس بننے لگتی ہے، وہ پاؤڈر بننے لگتا، وہ غبار بننے لگتا. اور اس پاؤڈر کو راس کو اس غبار کو اڑاتا جاتا. کہتا کہ یہ اس کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا، اسی کے لیے تم کہتے ہو کہ اس کو زندہ کیا جائے گا. وہ مال امن جو یہ لے گا، لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ کسان جانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. وہی ہے لگی ہوا، جو ہی ہے لگی ہوا اب والا مر رہا. وان شاء حصل من ربنا من ربيب بادي اس کو وہی زندہ کرے گا. یعنی کہ سورہ فاتر میں بھی ہے اور سورہ یاسین میں بھی ہے. اگر دونوں کے الفاظ میں سورہ فاتر خود وہ سورا وہی ان شاء حصل کر رہا ہے ابھی بادی اس کو وہی زندہ کرے گا جس کو پہلی مرتبہ اس کو زندہ کیا. پہلی مرتبہ کتنا اس کو زندگی عطا کی؟ نہیں تو قطرے سے قطرے کو بنانے والا کون تھا؟ وہی گوٹارا رات کی مدد سے گوٹارا انسان کو بنائے گا. لیکن یہ بھی اعتراض نہیں تو سلسلے اعتراض ہو رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ. وہ تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے قریش کی کہ جنت جہنم میں انسان کو کیسے سلا کو آزاد ملے گا. اس کو خیالی باتیں سمجھا جا رہا اور پیغمبر مسلسل بتا رہے ہیں تو نہیں وہی سرور کے گایا جس نے پہلی مرتبہ اسے زندہ کیا ہوا ہے ان شاء اللہ وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. اب وہ نمبر رسیم جو پہلی مرتبہ زندہ کر چکا تاریخ کہتی کہ قریش کو مذاق بھی جاری ہے, قریش کے اعتراضات بھی جاری ہیں, قریش کو سوالات بھی جاری ہے اور موجودات کا مطالبہ بھی جاری ہے. تو اسی طرح قریش مکہ آپس نے یہ طے کر لیا کہ اس خطرے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ اور وہ یہ ہے کہ پورے خاندان کا احساس کیا جائے. اب یہاں پہ ضمنی طور پر ایک واقعہ آتا جسے میں تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر واقعہ کے پیغمبر میں جو کہ واقعہ بھی آتا ہے اس لیے سرکاری میں اس کا تذکرہ ہو جائے اور پورا تاریخ میں موجود ہے. تو اسی واقعے یعنی قریش کے اس معاہدے سے پہلے جس کا تذکرہ شروع ہونے والا وہ سب سے پہلے قریش کے مکہ کو ایک اور ساتھیوں سے جدا ہو گئے. تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت حضرت عمر بن خطاب ان کا اسلام کسی موقع کے اوپر پیش آیا. اب ان حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں سب تفصیلات ہیں, علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں, یہ واقعہ کیسے پیش آیا, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. لیکن اختتام کے دو روایتوں کو علماء نے لکھا. سیرت رسول کی سب سے پرانی کتاب سیرت جن اسلام یہ سب سے پہلی کتاب, اس میں دو روایتیں لکھی گئی کہا گیا ہے. اور سب سے پہلی کتاب ہے یہ سیرت رسول کا عربی میں جتنے اسلام کی کتاب, اس میں دو روایتیں لکھی. کہا ہے کہ ایک روایت مکے والے بتاتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں, ایک مدینے والے بتاتے ہیں. دونوں روایتوں کو میں مختصراً بیان کر دوں اور اس کے بعد اس منزل سے آگے بڑھ جاؤں. ایک مدینے والوں کی روایت تو وہ ہے جو تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے, یہ خود ان کے جملے ہیں, اس میں سے کوئی لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور پورے جملے مراکز کا خیال کرتے ہوئے جو خود کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے. یہ پہلی روایت مدینے والے بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام کیسے ہوا. حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی سے مجھے پیغمبر اسلام اور اسلام دونوں چیزوں سے انتہائی سخت دشمنی اور نفرت تھی. میری ایک قمیض نے اسلام قبول کر دیا تو میں روزانہ اس کو اتنا مارتا تھا اتنا مارتا تھا کہ میں جاتا تھا, مگر اس کی زبان پر یہی ہوتا تھا احس احس اللہ ایک ہے اللہ ایک. اور یہاں تک ایک دن میں نے دیکھا تو حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے, مسلمان حبشہ بھی پہنچ گئے, مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ عام مسلمانوں کو پکانے سے یا تنگ کرنے سے کام نہیں چلے گا, جائے اور جا کر خود بانی اسلام کا خاتمہ کر دو تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے. جو خیال کر کے میں گھر سے باہر نکلا, ان سے سبق نہیں اتنا دوسرا ان کو راستے میں مل گیا جو مسلمان ہو چکے تھے. پوچھا آئے عمر کیا ارادے؟ آج تو بہت جوش میں جا رہے. کہا کہ میرا ارادہ یہ کہ قاسم بطحان محمد کا خاتمہ کر دوں. یہ سونا نہیں اتنے عبداللہ کا مسلمان. کہا کہ تم پہلے اپنے گھروجی کے گھر میں پھر وہاں پہ جانا. یہ سننا پچاس کی پوجا زیادہ تھا کہ آپ ہماری سبھی بہن اور تمہارے بنوئی مسلمان ہو چکے. حضرت عمر کے بنوئی سے گئے وہ اسلام لا چکے, ان کی وجہ سے ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ وہ بھی اسلام لا چکی تھی. اور ان کو ان کے بہت شوق تھا کہ اپنی معلومات کو بتایا جائے, اس لیے پیغمبر نے اپنے ایک صحابی خطاب ابن حرب کو مقرر کیا تھا کہ تم جا کر روزانہ صبح کو ان دونوں شوہر اور بیوی کا قرآن پڑھا دیا کرنا. یہ جو تعلیم قرآن کا سلسلہ جو سنت رسول ہے بھیجا کرتے تھے اپنے مختلف صحابیوں کو نئے نئے مسلمانوں کے پاس جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. خطاب ابن حرب اپنے طریقے کے مطابق آئے ہوئے تھے ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر کو بازار میں یہ اطلاع ملی بڑے سہج و غلط کے حالت میں واپس آ گھر کے دروازے کے سبب کان میں آواز تو آ گئی کہ ہاں میرے گھر پہ تلاوت قرآن کی آواز غلط ہو رہی. چنو کے انتہائی غصے کے حالت میں گھر میں داخل ہوئی. خطاب ابن حرب خبر سے پریشان ہو دوسرے کمرے میں جا کے پوشیدہ ہو گئے. پیغمبر کا حکم بھی تھا کہ اب کل انسان اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا کرو. ان مسلمانوں کو جو وہ تعلیم دینے کے لیے جاتے اپنے آپ کو تمہیں چھپانا, کیونکہ قریش کو اگر پتہ چل گیا
کو پھر ٹیچر کو تعلیم دینے والے ان کی ان سے اور زیادہ دشمنی کریں اور ایک کا قتل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ قرآن عام نہ ہونے کا وہ تو چلے گا کپڑے. حضرت عمر بہن اور بہنوں کو دیکھا پوجا بتا تو کیا سلام ہے جو تم پڑھ رہے تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا لیکن کیونکہ اپنی خیال سے بن چکے اس لیے انتہائی غصے میں اور ایک مرتبہ بہن اور بہنوں کو حملہ کیا دونوں کو اتنا مارا کہ وہ لہان ہو گئے. بہن نے پورے جرتے کے ساتھ کہا کہ آئے بنا تم مارتے مارتے ہمیں ختم بھی کر دو بس جو دین ہم نے قبول کر لیا ہم اس سے بھی انحراف نہیں کریں گے. یہ جملہ سنے ایک مرتبہ چاہتے وہ مرتبہ چاہتے اثر ہوا جو تمام تاریخوں میں جو لکھا کا تاریخ کے جملے جو رہا کہ جس دن کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ایک مرتبہ اثر صاحب سنا تو صحیح وہ چاہتا لان جناب تارجمن حضرت عمر کی بہن جو آج ہمارے پاس ہے توبہ کی صورت لیکن اتنا معلوم تھا کہ نہانا پڑتا جہاں بجا کے نہا گیا حضرت عمر غسل کر کے آئے خطاب ابن حرب نے بہن اور بھائی کی بات سنی خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت عمر اسلام کی طرف مائل ہو جائے چنانچہ جب بہن بھائی کو غسل کرنے کے بعد سورہ طہٰ کی وہ آیتیں جو لکھی ہوئی تھی سپر کی ہم یہ کلام پڑھ رہے تھے تو خطاب ابن حرب بھی آ گئے تھوڑا سمجھایا ان کے سمجھانے سے حضرت عمر چلے اس مکان کی طرف جہاں پیغمبر اسلام جس زمانے میں روزانہ بیٹھا کرتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ پیغمبر نے اپنی بیٹھک حرم سے منتقل کر کے دار ارقم میں رکھ لی. دار ارقم وہ مکان کہ شروع اسلام میں بھی پیغمبر اس میں تشریف فرما ہوتے تھے. درمیان کے زمانے میں پیغمبر حرم چلے گئے آخری زمانے میں پھر اس مکان میں آ گئے وہاں پر تھے. تو اب سارے مسلمان وہاں جہاں تھے دروازہ بند ہے انڈر میٹنگ ہو رہی ایک مرتبہ دستک کی آواز ہے جس نے دیکھا کہا کہ یہ تو عمر آئے مسلمان جو تاریخوں میں لکھا ہے مرتبہ پریشان ہوئے گھبرائے. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو اگر کسی صحیح ارادے سے آیا تو ٹھیک ورنہ ہم بھی یہاں موجود ہیں جو تلوار سے استقبال کریں. چنانچہ یہ جملہ سن کے مسلمانوں نے دروازہ کھولا عمر حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے پیغمبر نے پوچھا اے عمر کیا ارادہ کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس طرح حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یہ روایت مشہور روایت ہے بچوں کی گود میں بھی شامل ہے تمام اخبارات میں رسالوں میں کتابوں میں اس کو لکھا جاتا مگر سیرت ابن ہشام جو سیرت ابن اسحاق کا ترجمہ اسی کی تفصیل اس میں دوسری روایت بھی آئی کہ یہ تو مدینے والوں کی روایت ہے مکے والے حضرت عمر کے بارے میں دوسری روایت نقل کرتے. میں دونوں روایتیں مسلمانوں کی عام کتابوں سے پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ جو دوسری روایت ہے اس کے راوی خود حضرت عمر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ جو اس زمانے کے عام نوجوانوں کا طریقہ تھا 27-28 سال کی عمر تمام سے جو تو میرا پیشہ ہے جو میرا کام ہے وہ کرنے کے بعد شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ہنسی مذاق کچھ ریلیکشن کا کچھ آرام کرنا کچھ تفریح کرنا کچھ ریلیکس ہونا یہ طریقہ تھا میرا. ایک شام کو میں جب پہنچا اس مقام پہ جہاں گوشت جمع ہوا کرتے جو بیٹھک ہوتی تھی وہ ایک بن و مختون کا ایک آدمی تھا جس کا شراب خانہ تھا. حضرت عمر کہہ رہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتا, وہاں پہنچا تو دیکھا آج میرا کوئی دوست نہیں آیا. بڑا مایوس ہوا آج کی رات, آج کی شام تو ضائع ہو رہی. چنانچہ میں نے سوچا کہ شاید وہ جو دوسرا شراب بیچنے والا ہے اس کی دکان پہ میرے دوست, میں یہاں سے اس کے وہاں گئے, وہاں بھی کوئی نہ ملا. دو تین جگہ میں نے دوستوں کو ڈھونڈا مگر کوئی نہیں ملا, تو میں بڑا مایوس ہوا. وہاں پر میں نے سوچا اب یہ کیونکہ شراب تنہا پینے میں مزہ نہیں, دوستوں کے ساتھ پینے میں مزہ تھا. آخر میں نے دیکھا کہ سارا وقت اسی میں نکل گیا, چلو اب حرم جا کے طواف کر کے پھر اپنے گھر جا کے سوئے. طواف کو قریش مکہ میں اسلام سے پہلے بھی تھا, جب میں حرم میں داخل ہوا تو رات ہو چکی, لوگ جا چکے تھے گھروں میں سونے کے لیے, مگر پیغمبر اسلام اس وقت تک تشریف فرماتے جو کہ سارا دن تو پیغمبر تبلیغ کرتے. رات ہی کا وقت عبادت کے لیے ہوتا, اس زمانے کی رات 7 یا 8 بجے جیسے آج کرفیو کا ماحول ہوتا, ہر آدمی اپنے اپنے گھر چلا جاتا, پھر پیغمبر کو عبادت کا موقع ملتا ہے. وہ عبادت کہ جو نماز وغیرہ کی صورت میں ہے, ورنہ تو پیغمبر کی ہر سانس عبادت. تو پیغمبر اسلام کو میں نے دیکھا کہ باقی تو سارا حرم خالی, مگر پیغمبر مصلی پہ چاہے کھڑے اور نماز پڑھ رہی. اچھا پیغمبر کی نماز کا خاص طریقہ تھا, اس زمانے تک بیت المقدس قبلہ تھا, مگر پیغمبر جب نماز پڑھتے تو ایسی جگہ جا کے کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے رہے, دونوں قبلے ایک ہی لائن میں آ جائے. اور آپ میں سے جو حضرات حرم میں جا چکے ہیں ان کی آسانی کے لیے, ان کو یاد دلانے کے لیے, حجر اسود جس دیوار میں لگا اور رکن یمانی جس دیوار میں ہے, جس دیوار کے قریب اگر کوئی کھڑا ہو جس دیوار کی طرف رخ کر کے, تو اس کا رخ بہت کعبے کی طرف بھی ہو جائے گا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے گا. تو پیغمبر حجر اسود سے سڑک نیچے ہٹ کر حجر اسود کے ایک طرف تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, وہ نہیں اس سے پیچھے والا مقام جہاں سے لوگ طواف کرتے ہوئے آتے ہیں, وہاں دیکھے پیغمبر کھڑے ہوئے تھے. مصلی پہ چھا تھا, تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری تھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں نے رسول کی زبانی قرآن نہیں سنا تھا, بس مکے میں بات سنی تھی کہ ایک نیا آدمی آ گیا لوگوں کو گمراہ کر رہا, تو جو اکیلا تو اکیلا مسلمان مجھے ملتا تھا میں اس کی پیدائی کرتا ہوں, لیکن آج کیونکہ دوست نہیں ملے, شراب خانے سارے بند تھے, اس لیے میں جب حرم میں آیا تو پہلا موقع تھا کہ حرم خالی ہے, رسول کھڑے. میں ان کے قریب پہنچا, ان کی آواز میرے کان میں آئی, آواز مجھے بہت پسند آئی, میرا دل چاہنے لگا کہ میں اور غور سے اسے سنوں, مگر اس کے لیے تو پیغمبر کی بالکل قریب پہنچنا پڑتا. پیغمبر بہرحال ساری دنیا کو دوست کا درس دینے والا, خود بھی اپنی نماز اتنی بآواز فلل نہیں پڑھتے ہیں کہ کسی دوسرے کی حفاظت میں یا آرام میں فلل, آواز بہت دھیمی ہوتی. چنانچہ میں چکر لگانے لگا خانہ کعبہ, اور چکر لگاتے لگاتے ایک ایسا موقع آیا کہ پیغمبر اور دیوار کعبہ کے بیچ میں جو راستہ تھا وہاں سے گزرنے لگا. پیغمبر کی آواز نے میرے قدموں کو پکڑ لیا, لیکن میں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں پیغمبر کے قرآن کو سن رہا ہوں. چنانچہ میں سردے کے پیچھے جا کے جھک کے کھڑا ہو گیا. پیغمبر نے اپنی نماز ختم کی, اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جانے لگے, مگر حکم خدا سے, ویسے تو خدا سے پھر کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے رسول کی, مگر حکم خدا کا کہ ہے رسول تم اپنی حفاظت کے جو ظاہری طریقے ہیں ان کو بھی اختیار کرو. چنانچہ پیغمبر کو اگر سیدھا جانا تو پیغمبر سیدھا نہیں جاتے, بلکہ اس طرح سے گھوم پھر کے جاتے کہ سیدھے راستے میں اگر کچھ دشمن چھپ کے بیٹھے ہیں کہ آپ کو حملہ کریں گے تو ان کا پروگرام ناکام ہو جائے. چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا کہ پیغمبر کو حرم سے حضرت خدیجہ کے گھر جانا, اور آپ میں سے جو حرم کی زیارت کر کے آئے ہیں ان کو معلوم کہ بالکل سیدھا راستہ ہے حرم سے چھپتا بازار تک کا جہاں حضرت خدیجہ کا مکان, مگر پیغمبر اس راستے پہ نہیں گئے, بلکہ پہلے بنی زہرہ کے مکانات میں گئے, وہاں سے بنی عباس کے مکانات میں گئے, وہاں سے اکنس ابن شراح کے مکانات میں گئے, وہاں سے گھوم کے حضرت خدیجہ کے مکان کی جانب آنے لگے. اتنا یہ بیسٹ قسم کا پیچیدہ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ ظاہری اعتبار سے کوئی حملہ نہ کرے, کوئی ایسا منصوبہ بنے تو ناکام ہو جائے. اسی دوران ایک مکان پر میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھا, تو میں قدموں کی آواز سنی, گھوم کے دیکھا کون, میں نے کہا کہ میں ہوں. پیغمبر نے کہا اچھا خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے آئے؟ میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, بس اتنا سننا تھا. پیغمبر نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس منزل کے اوپر قریش مکہ نے ایک انتہائی اہم منصوبہ بنایا, اور یہ منصوبہ ہم تک کئی ذریعوں سے پہنچا ہے, لیکن اب جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, ویسے تو کئی روایتیں موجود ہیں لیکن میں فقط امام معصوم کی روایت کو لے رہا ہوں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ کس موقع پر قریش نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک ایک کر کے ہمارے جو ساتھی, ہمارے جو سردار, ہمارے جو انتہائی قریبی منصوبہ بنانے والے, یہ کچھ جملے میں بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری گفتگو میں کوئی تلخی آنے پر, ہمارے کچھ ساتھی, ہمارے کچھ سردار, ہمارے کچھ منصوبہ بنانے والے, یہ جب ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو اب تو انتہائی خطرناک مرحلہ ہو گیا.
اور
اس میٹنگ کے نتیجے میں وہ معاہدہ ہوا جسے شیخ ابی طالب میں جانے سے پہلے قریش کا معاہدہ کہا جاتا, معاہدہ قریش. یہ معاہدہ حرم کے سامنے بیٹھ کے کیا گیا اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ جب تک کہ بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہ ہو جائے اس وقت تک پورے بنی ہاشم سے ہم سب کا خاصا تعلق بائیکاٹ, اور کیسا بائیکاٹ, نہ ان کی لڑکی لیں گے نہ ان کو کوئی لڑکی دیں گے, نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچیں گے نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے, نہ ان سے بات چیت کریں گے نہ انہیں اپنے گھروں میں آنے دیں گے. آخر یہ بات کہ بات چیت تک نہیں کریں گے, گھروں میں ان کو قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے. یہ معاہدہ قریش مکہ نے اس وقت کیا جب ہر اعتبار سے ان کو ناکامی ہو گئی, تمام طریقے آزما کے وہ تھک گئے. مگر ایک روایت سے یہ ظاہر ہو رہا کہ قریش اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا آج سے چار یا پانچ تقریریں پہلے ایک تقریر ہوئی تھی کہ حضرت ابو طالب کو اپنے ساتھ ملانے کی کتنی کوشش کی ہے. ان میں آخری طریقہ یہ تھا کہ قریش نے اپنوں میں سے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان جو ولید ابن مغیرہ کا بیٹا ہمارا تھا اس کو لیا تھا. ابو طالب سے شکر کیا تھا کہ تم اسے لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو. تب ابو طالب نے پکار کی کہا تھا کہ کیا انصاف, میرے بھتیجے کو میرے جگر کے ٹکڑے کو لے جاتے ہو. وہ صبح سرداران قریش میں سے ایک جس کا نام تھا مطیم, مطیم ابن ابی, جو حضرت ابو طالب کے بھی چچاذات بھائی تھے, ایک رشتے تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے ابو طالب, تمہاری قوم بہت انصاف کی بات کر رہی, ان کی بات مان لو, ان کو مجبور نہ کرو کہ یہ خود سے تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھائے. یہ جملہ آ چکا ہے پہلے, یہ جملہ بتا رہا کہ قریش کے لوگوں کے دل میں ڈر تھا کہ ابو طالب کے خلاف ہم کوئی قدم کیسے اٹھائے, مگر وہ اس کے لیے تیار ہو رہے تھے. چنانچہ مصعب نے پہلے بھی یہ بات کان میں ڈال دی. اب قریش اتنے تین چار سال کا جو وقت ملا اس میں تیاری کر کے تمام عرب نے تمام مکے کو حضرت ابو طالب کے خلاف کر لیا. اچھا یہ سب جمع ہو گیا تو ایک معاہدہ کر لیا. یہ معاہدہ تمام سرداروں نے مل کے اس لیے کیا تھا کہ اگر ایک یا دو قبیلے یہ معاہدہ کریں گے تو بنی ہاشم کا ان سے جھگڑا ہو جائے گا, مگر جب سارا مکہ ایک طرف ہے تو بنی ہاشم کس کس سے لڑیں گے. یہ معاہدہ کیا, یہ معاہدہ کرنے کے بعد اب دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس معاہدے سے ابو جہل نے اپنی خالہ کے ساتھ محفوظ کر دیا, اور دوسری روایت ہے کہ نہیں, یہ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو لپیٹا گیا, تمام قریش کے سرداروں اس پر اپنی اپنی مہر لگائی اور پھر اسے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے یہ معاہدہ رہے. تو ہمارے ساتھی جو آج جوش جوش میں آ کے دستخط کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کل یہ پھر جائے اس معاہدے سے, کعبے کی دیوار پہ یہ معاہدہ لٹکتا رہے تاکہ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے. کعبے کو تو سبھی مانتے ہیں. یہ معاہدہ لکھ کے اس طرح سے لٹکا دیا گیا. حضرت ابو طالب کو جب یہ اطلاع ملی تو حضرت ابو طالب نے یہ دیکھا کہ اب مکے میں رہ کے تبلیغ کرنا بڑا مشکل, بلکہ مکے والوں کے بیچ میں رہنا ہی بہت مشکل. اب تو سارے قبیلے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں. جناچہ حضرت ابو طالب اپنے پورے محلے کو چھوڑ دو, پہلے زمانے میں ہر قبیلے کا محلہ ہوتا, اپنے پورے محلے کو چھوڑ دو, اپنے محلے سے قریب پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا, اس کے درمیان ایک درہ بنا تھا, یعنی پہاڑیوں کے بیچ میں کچھ جگہ کی رہنے جس کا نام تھا شیر ابی طالب. یہ جو کوڑے ابو قبیس ہے اس کے پیچھے یہ علاقہ واقع, یہاں آج وہ جو چھپتا بازار ہے مکے کا سب سے مشہور بازار جسے سوق النیل کہتے ہیں, جہاں وہ ختم ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ پر جو پہاڑیاں ہیں ان میں یہ علاقہ تھا, اپنے پورے قبیلے کو لے کے چلے. تو بعض روایتوں میں جانے سے پہلے تقریر بھی کی حضرت ابو طالب, تمام بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہا خدا کے قسم اگر ہماری زندگی میں محمد کے پاؤں کے پلے میں کانٹا جب جائے تو ہمارے لیے زندگی سے موت بہتر. قریش نے ایسا معاہدہ کر لیا اور اپنے ساتھ سارے مکے کو بنا دیا, اور چلو میرے ساتھ ہم لوگ اس شہر کو چھوڑ کے باہر نکلتے, یہاں پہ رہنا خطرے کو خالی نہیں. سارا قبیلہ اپنے سردار کی آواز میں لبیک کہہ کے تیار ہو گیا, فقط ابو لہب نے انکار کر دیا. ابو لہب نے انکار کر دیا کہ نہیں, تم بے وقوفی کر رہے جو سارے قریش سے جھگڑا کر رہے, یہ تو اس میں مجھے ان کے حوالے تاکہ ہمارا مسئلہ ختم ہو. ابو لہب انکار کرتا ہے, باقی سارا خاندان بنی ہاشم محلہ بنی ہاشم کو چھوڑ کر شیخ ابی طالب میں منتقل ہو گیا. خاندان بنی ہاشم نے اگر سنسنا ہجرت کی, مگر یہ منظر دیکھ کر خاندان بنی ہاشم کے کچھ اور رشتے دار خاندان وہ بھی اس مرتبہ حضرت ابو طالب کے پرچم گلے جمع ہو گئے, کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ سب شیخ ابی طالب میں پہنچے. شیخ ابی طالب کے حالات آپ بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کرام سے سماعت فرمایا کرتے ہیں, میں اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت بھی آج ختم ہو رہا ہے, اس لیے بس آخری میرے اختتامی جملے. اور اس موقع پر اگر کہ کوئی رب اور مناسبت نہیں, لیکن کیا کیا جائے تو رب اور مناسبت کو تیار کرنا بھی مشکل ہو رہا. ایک ضمنی بات کہتا ہوا میں, جو اس درس کا طریقہ ہوتا کہ ہر مرتبہ کچھ سوالات اور مسئلے آتے ہیں ان کو بیان کر کے اختتام پہ آتا ہوں, کہ جب شیب ابی طالب میں یہ لوگ پہنچ گئے, اب اس کی شیب ابی طالب کے حالات تو آئندہ آپ سنیں. جب شیب ابی طالب میں پورا قبیلہ پہنچ گیا تو اس کے بعد زحمتوں اور مصیبتوں کا زمانہ شروع ہو گیا. شیب ابی طالب کی روایت میں علماء میں خاصا اختلاف ہے. یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ اب تک شروع ہوا, کب ختم ہوا, کتنی مدت کا واقعہ تھا, وہ معاہدے کو قیمت نے کھایا یا زبیر نے اس معاہدے کو پھاڑ کے رکھ دیا, یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آئیں گی. اختلافات بہت زیادہ ہیں, میں مشہور روایت کو بیان کروں گا, تفصیل میں یا ریسرچ میں نہیں جاؤں گا. بس اتنا ہے کہ جب شیخ ابی طالب میں قریش کے اس معاہدے کے نتیجے میں پہنچ گئے مسلمان, تو اب انتہائی زحمتوں کا ماحول آ گیا, کیونکہ ابو جہل نے اپنے ساتھ مکے کے نوجوانوں کی ایک فوج تیار کی اور چاروں طرف سے شیخ ابو طالب کو گھیر لیا کہ یہاں سے کوئی آدمی باہر نہ آ سکے, باہر سے کوئی آدمی جمع نہ جا سکے. کچھ عرصے تک تو خوراک کا ذخیرہ چلا, مگر کچھ عرصے کے بعد خوراک ختم ہو گئی. خوراک کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کپڑے پوشیدہ ہو گئے اور جسم پر میل اور کچیل کی تہ پر تہ جمنے لگی, کیونکہ روایتوں میں ہے کہ کم سے کم یہ مدت 3 سال کی تو تھی. 3 سال فقط کھانا پینا ہی مسئلہ نہیں ہوتا, کپڑے بھی ایک مسئلہ ہوتے. 3 سال ایک لباس پہننا, 3 سال نہائے ہو بغیر گزارا کرنا, ساری رحمتیں. کھانے پینے کا مسئلہ کیونکہ زیادہ اہم, اس لیے باقی رحمتیں ہمارے سامنے نہیں آ پاتی. البتہ ایک خاص روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے اتنی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی, باقی تو مسائل آئندہ آئیں. مگر پھر پیش کی کہ جب شیخ ابی طالب میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی بہت خوراک باہر سے آنے لگی. وہ کس طریقے سے آنے لگی وہ بات کا مسئلہ, مگر کپڑوں کا اور نہانے کے لیے پانی کا انتظام بڑا مشکل ہو گیا. ایک موقع بنی ہاشم کے لوگ بھی گھبرا گئے اور پیغمبر کے پاس فریاد لے کے پہنچے کہ اللہ کے رسول, یہ لباس انتہائی پوشیدہ پھیلے ہو چکے, جسم انتہائی تکلیف ہو چکا, شاید کافی قریش کے لیے اتنا مسئلہ نہ, لیکن بنی ہاشم کیونکہ سنت ابراہیمی پر ہمیشہ سے چل رہے تھے, اس لیے ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ بڑی کفاقت ان کو محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ فریاد لے کے پیغمبر کے پاس آئے, پیغمبر نے اس موقع پہ جواب دیا, اچھا یہ جو آپ واقعہ سن رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیشہ, اور موجودات بار بار پیش بھی نہیں آتے, البتہ سبھی کبار دل کو سبھی کرنے کے لیے کسی مسئلے کی حیثیت کو بتانے کے لیے موجودہ پیش آتا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جسم اور تمہارے لباس پہ سے یہ محل کچہل اور گندگی دور ہو جائے تو تم مجھ پر اور میری آل پہ ضرور بھیجا کرو. تاریخوں میں لکھا کہ یہ درود جو آپ نے بھیجا ہے یہ پیروی ہے اس درود کہ پہلی مرتبہ بچے میں آواز فلن جو درود بھیجا گیا وہ شیخ ابی طالب نے اس جملے کے بعد بھیجا گیا. جیسے ہی سب نے درود بھیجا, ایک مرتبہ ان کے لباس بالکل صاف ستھرے, ان کا جسم بالکل صاف ستھرا کہ جیسے کوئی نہا جا رہا, جیسے کوئی نیا لباس پہنے ہوئے. یہ دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا 3 سال سے. اچھا سارے بنی ہاشم انتہائی خوش مگر حیران ہے, اللہ کے رسول یہ دور ہم نے بھیجا خالی درست, اور اس طرح ہماری جسمانی ثقافت دور ہو گئی, ہمارا لباس صاف و صاف ہو گیا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو تمہیں اس سے بھی بڑھ کے کچھ خبر سنانا چاہتا ہوں کہ جسمانی محل کو جائے تو کوئی چیز نہیں, اگر کوئی شخص مسلسل مجھ پر اور میری آگ پہ درود بھیجتا رہے تو خدا اس کے گناہوں کے محل کو چہل کو بھی اس سے دور کیا کرے گا. پیغمبر فرما رہے کہ یہ جسمانی محل پہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اصل جو محل ہے وہ گناہوں کی محل ہوتی, کیونکہ جسمانی محل جسم کو نقصان پہنچاتا, گناہوں کی محل ایمان کو نقصان پہنچایا کرتی, ایمان خطرے میں پہ جاتا. تو یہ درود کو اپنا طریقہ بنا لو, پیغمبر ان سے فرما رہے, اس لیے کہ یہی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو دور کرنے والی ہے. جب میں نے کس روایت علامہ مجلسی کے الفاظ بہار الانوار میں پڑھا تو ایک اور روایت میرے سامنے آ گئی. اب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بالکل میرا موضوع نہیں, لیکن مناسبت کی وجہ سے ایک اور روایت میرے سامنے آ گئی کہ یہاں شیب ابی طالب جب خاندان بنی ہاشم نے درود بھیجا تو انہوں نے دیکھا تو ان کے کپڑے نئے کپڑے ہو گئے, ان کا جسم صاف ستھرا ہو گیا. ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ ظہور امام زمانہ کے بعد دنیا میں تمام نعمتیں حاضر ہو جائیں گی, ہر چیز دنیا میں پیدا ہوگی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, بہار اور سبزہ اپنی نعمتیں ہر مومن کے حوالے کر دے گا. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ پھلدار درخت کے نیچے سے زمین گزرا, پھل توڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ درخت بہت اونچا ہے, مگر مومن صاحب ظاہر کرے گا تو درخت بہت جھک جائے گا, اتنا جھک جائے گا کہ مومن آرام کے ساتھ اس کے پھل کو حاصل کر سکے. تو ایک جملہ روایتوں میں آیا کہ زمین اپنے سارے خزانے دے گی, آسمان اپنی ساری برکتیں دے گا, پہاڑ اپنے میں چھپے ہوئے تمام خزانے دے گا, درخت اپنی تمام نعمتیں دیں گے. مطلب طریقہ کیا ہوگا, مومن کیسے درختوں سے چاہے گا کہ اپنی نعمت میرے حوالے کرو. تو جملہ یہی ہے کہ ظہور امام زمانے کے بعد اس دنیا کا سارا نظام ایک جملے پہ چلا کرے گا, ہر خرید و فروخت اسی کے ذریعے ہوا کرے گی, دکاندار اور صاحب کے معاملات اسی کے ذریعے طے پائیں گے. اور وہ کیا چیز ہے, وہ یہی جملہ ہوگا کہ جہاں کسی نے درود بھیجا اور اپنے جھک کر اپنی نعمتیں سے پرچی پروین نے. چلتے چلتے مومن نے درود بھیجا اور زمین نے اپنے خزانے بدلنا شروع کر دیے, دکان پہ مومن پہنچا یہ سامان چاہیے, اور ایک مرتبہ دکاندار کہے گا جس کی قیمت 1 درود ہے, مومن نے کہا اس سے اچھی کوالٹی کا سامان ہے کہاں سے ہے تو مگر اس کی بدل قیمت ہے 2 درود ہے. یہ درود نظام بنے گا اس زمانے میں معیشت کا. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ روایت تو میں نے کئی دفعہ پڑھی, مگر شیب ابی طالب میں خاندان بنی ہاشم گواہ ہے اس بات کا کہ اس دنیا ظہور امام سے پہلے پیغمبر کے زمانے میں ایک مرتبہ درود کے ذریعے سے دنیاوی مشکلات دور ہو چکی ہیں. تو پہلی مرتبہ تو آواز بلند شیخ ابی طالب نے گواہی دی کہ کس انداز سے رسول و آل رسول کا نام لے کے ان کے لیے درود کا جملہ ارشاد فرمایا گیا. اور پھر یہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے خاندان بنی ہاشم کے دلوں کو قوت مل گئی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ اور یہ واقعہ پیش آیا, اگر پھر 3 سال تک کسی نے کوئی شکوا نہیں کیا, کسی نے کوئی فریاد نہیں کی, کسی نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا, اس لیے کہ یقین ہے کامل کے عالم میں تھے کہ جو پروردگار ہماری زحمتوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے, ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہا ہے, ایک روپ پر ہمیں وہ اتنا اجر و ثواب ادا کر رہا ہے, اگر اس کی خاطر ہم یہ 3 سال کی زحمتیں اٹھائیں تو وہ ہمیں اس سے زیادہ اجر و ثواب ادا کرے گا. جناب انتہائی صبر کے ساتھ بنی ہاشم کا خاندان جن تمام مسائل سے اسلام کی خاطر گزر رہا, آج وقت اتنا زیادہ گزر گیا کہ مسائل فتح کا جواب نہیں ہو سکتا. میں ان تمام مومنین سے معذرت کے ساتھ کہ جن کے بڑی کثیر تعداد میں سوالات میرے پاس پہنچے ہوئے, معذرت صاحب ان شاء اللہ آئندہ منگل کو جس طرح گزشتہ منگل کو سوالات کے جوابات ہو گئے تھے, یہ جوابات آئندہ منگل کو دیے جائیں گے. آج کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس بھی ہے, کس اعتبار سے اس سے زیادہ طویل گفتگو مناسب نہیں. شیب بنی ابی طالب خاندان بنی ہاشم پہنچ چکا, درود کے ایجاد کے ذریعے ان کی زحمتیں دور ہو چکی, اور وہ اب اپنی آنکھوں سے یہ موجودہ دیکھنے کے بعد ہر زحمت و پریشانی خندہ پریشانی کے ساتھ برداشت کر رہے, ہر مصیبت اور ہر امتحان کو دینے کو تیار, اور ان کا یہ امتحان دوسری طرف اسلام کی تبلیغ بھی کر رہا ہے. کیونکہ کیونکہ رات کے وقت جب بڑے سو جاتے ہیں, بڑے تو ہر امتحان کو دے رہے ہیں, مگر رات کے وقت جب بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے رویا کرتے اور ان کے رونے کی آواز کعبے کے پردے سے ٹکرایا کرتی تھی, تو قریش کے وہ لوگ جو اس سازش کے شریک تھے مگر وہ صاحب اولاد تھے, ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کے کلیجے ٹکڑے ہونے لگتے تھے. وہ ایک مرتبہ سوچا کرتے کہ اگر قصور ہے بھی تو ایک آدمی کا ہے, یہ ان بچوں نے کیا قصور کیا, یہ ان بچیوں نے کیا قصور کیا, تین سال کے مسائل کو برداشت کیے خاندان بنی ہاشم, مگر ان مسائل کے نتیجے خصوصاً ان بچیوں کے ماتم کی آواز نے جو کعبے کے پردے سے ٹکرا رہی, قریش نے مسلمانوں کے ہمدردوں کی تعداد بہت بڑھا دی, لوگوں کے دل پگھلنے لگے, ایک مرتبہ اپنے ظلم اور زیادتی کا احساس ہونے لگا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی کہ ظالم کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں, اور اسی کی خاطر خاندان بنی ہاشم کی سنت یہ بن گئی کہ ہر زحمت و پریشانی کو ہم برداشت کریں گے, تاکہ خود ظالم اپنی زبان سے یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں خطا کار میں, ہاں قصوروار میں, ہاں غلطی مجھ سے. جیسے ہی بچوں کے ماتم نے تین سال کے بعد سرداران نے قریش کو مجبور کیا, ان کی زبان سے جملہ آیا کہہ رہی ہے اتنا بڑا ظلم ہم نے کیا کہ رشتے داری کا خیال بھی نہ رکھا, ان ننے ننے بچوں پہ اتنا ظلم کیا. آج کا یہ ماتم مکے کی سرزمین میں اور ایک ماتم شام کی سرزمین میں ہوا, وہاں بھی یہی کیفیت, خاندان بنی ہاشم آل رسول لوٹی ہوئی حالت میں قیدی بنا کے دربار شام میں لائے, وہاں سے شام کے قید خانے میں منتقل کر دیے, ایک سال تک قید کی حالت میں رہے, اور یہی کیفیت کہ سارا دن خاندان بنی ہاشم کی مخالفت کرنے والے بھی جب راتوں کو غصہ میں جا کے لیٹتے تو قید خانے سے اٹھنے والی رونے کی آوازیں ان کو برپا دیا کرتی, خصوصیت کے ساتھ حسین کی وہ ننی بچی سکینہ جس کے رونے کی آواز ہر ایک کو پریشان کر دیتی, اور اس کے ساتھ یہ دیکھی کہ مکہ ہو یا شام دونوں شہر ایسے جہاں پر شہر والوں کے علاوہ باہر سے آنے والوں کی تعداد بھی بہت ہوتی تھی, مکہ کے اصلاح مرکز تھا, کہنے کی وجہ جتنے مکے والے تھے اس کے علاوہ بہت سے لوگ مکے میں زیارت کے لیے آئے ہوتے تھے, اسی طرح شام بھی دارالخلافہ کا مسلمان حکومت تھا, وہاں شام کے علاوہ اور بہت سے باہر کے لوگ آتے تھے, اسلام آباد جیسے پاکستان میں کتنے لوگ اسلام آباد میں باہر سے آتے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے, جو آتے کہ سفر میں یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, گزری بھی بات بتا رہا ہوں, سفر میں ایک انسان کو اور کوئی یاد آئی نہ اپنے چھوٹے بچے اور بچیاں بہت یاد آتے ہیں, ایک فطرت ہے انسان کی کہ جو بچے ہلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں, بچے میں بھی مسافروں کی تعداد زیادہ آئے تو ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مگر گھروں میں بچیوں کو چھوڑ کے آئے, جب رات کی تاریکی میں بچیوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو اپنی بچیوں بھی یاد آ جاتی ہوں گی, اسی طرح شام میں بہت سے لوگ حکومت کے بتافے میں کام کرنے آتے ہوں گے, کسی کام کو کروانے کے لیے آتے ہوں گے, مگر جب رات کو سوتے ہوں گے تو اپنا گھر یاد آتا ہوگا, اور این اس حالت میں قید خانے سے بچوں اور بچیوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی, ہر ایک کو اپنے بچے یاد آ جاتے ہوں گے, ہر ایک کو اپنی بچیاں یاد آ جاتی ہوں گی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سال تو آل رسول قید رہے شام میں, مگر نتیجہ یہ نکلا کہ خود یزید کو اپنی غلطی مان کر اہل بیت کو رہا کرنا پڑا, خود تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہے, خود اپنے سر کو پکڑنا پڑا کہ آئے میں ہی ولیل حسین, ارے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا, میں نے کیوں اتنی بڑی غلطی کی, کل شیب ابی طالب قید ہونے والے قیدیوں کے بارے مکے کے سردار کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے ہمارا کیا نقصان, ہمارا کیا بگاڑا تھا, ہمیں کیا نقصان پہنچایا تھا, اور احترام کے ساتھ آزادی ملی, اور آج شام کے زندان میں بھی یہی بات ہو رہی ہے, یزید کہہ رہا ہے کہ ارے حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا, میں نے کیوں حسین کو شہید کیا, اور بڑے احترام کے ساتھ آج بھی آزادی مل رہی ہے. کل بھی آپ سنیں گے آئندہ منگل کو کہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد بنی ہاشم خود اس سے نہیں آئے کہ شیب بنی ہاشم سے, شیب ابی طالب سے, بلکہ سرداران مکہ میں سے پانچ سردار پانچ سردار وقت بنا کے گئے تھے، پورے احترام کے ساتھ لے کے آئے تھے کہ آئیے ٹرین سے نکلیے، ہم اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہیں اور یہاں پر بھی سید سجاد زندان شام میں ہے، یزید کا غلام آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہے سرکند رسول حاکم نے آپ کو طلب کیا ہے، پورے احترام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، آج تلواریں نہیں ہیں، آج نیزے نہیں ہیں، آج طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے غلام آتا ہے۔ سید سجاد کو تو معلوم ہے کس کو بلایا گیا، مگر زینب ایک مرتبہ بے قرار ہو گئی، سجاد بیٹا یعنی پھوپھی مجھے اکیلے ظالم کے دربار میں نہیں جانے دے گی، پر بلا میں حسین سے زیادہ کر کے آئی ہے زینب، بھیا تیری امانت کو بچانا زینب کی ذمہ داری ہے، مگر میرا مولا کہتا ہے پھوپھی اما آج اس دربار میں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ کیوں بلایا گیا، آج آپ میرا یہی انتظار کریں، آئے دربار میں تو دیکھیے انداز کیسا بدلا ہوا، وہی مکے کی کہانی شان میں دہرائی جا رہی ہے، آج یزید کو کھڑا ہونا پڑا، کھڑے ہو کے استقبال کرنا پڑا، استقبال کر کے اپنے پہلو میں جگہ خالی کرتا ہے، پر سرگند رسول آئیے تشریف رکھیے، اتنا انتظار ہے آج سید سجاد کا، پر یزید پہلی دربار میں کھڑا تھا، اتنی دیر کھڑا رہا تھا کہ زینب کے پاس اٹھنے لگے تھے تو کوئی کرسی کی پیشکش کرنے والا نہ تھا، آج پورے احترام کے ساتھ جگہ دی جا رہی ہے، مگر آئے میرا مولا سید سجاد غیرت مند بیٹا، جیسے ہی تخت یزید کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، چن قدم پیچھے ہٹے، نہیں یزید نہیں، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، یزید گھبرا کے کہتا ہے سرکند رسول آخر کس لیے، کہا ارے یہ وہی تو تخت ہے جس کے نیچے کل میرے بوڑھے دادا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، جس تخت کے نیچے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا جا چکا ہو، جوان بیٹا غیرت مند بیٹا اس تخت پہ قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے، پر جھکا کے یزید کہتا ہے بڑی غلطی ہوئی، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو آزاد کرتا ہوں، میرا پہلا عجیب جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں پہلے اپنی خوبی سے مشورہ کروں گا، جو میری خوبی حکم دے گی اس کے مطابق عمل ہوگا، اور باب اعضا ایک جملہ اور یاد کرے، کربلا میں شام غریبہ کہنے چل رہے ہیں، بیویاں پڑی ہیں، شہزادی ہمارے لیے کیا حکم ہے، کہا میں پہلے امام وقت سے پوچھوں گی، میرا بیٹا جو کہے گا زینب اس پر عمل کرے گی، کل کربلا میں زینب امامت کا انتظار کر رہی تھی، آج شام کے قید خانے میں امامت زینب کا انتظار کر رہی ہے، جو میری پھوپھی کہیں گی اس کے مطابق عمل ہوگا، اگر زینب کے سامنے یزید کی پیشکش کو رکھا سید سجاد نے، زینب نے طرف یہی کی جملہ کہا، سجاد بیٹا یزید سے کہو کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، اور سب سے پہلی شرط کیا بتائی، اور باب اعضا کربلا سے یہ لوگ بھوکے آ رہے ہیں، کربلا سے یہ لوگ پیاسے آ رہے ہیں، کربلا سے یہ لوگ بے آرام آ رہے ہیں، زینب کو کہنا چاہیے تھا بیٹا ہمارے کھانے کا انتظام کیا جائے، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، یا تو زینب نے پہلی شرط یہ رکھی کہ جب سے ہمارے شہید مارے گئے، ہمارے وارث مارے گئے، ہم ان کا ماتم بھی نہیں کر سکے ہیں، ہمیں ماتم کی اجازت دی جائے، زینب نے بتایا کہ مومن کے نزدیک بھوک اور پیاس سے زیادہ آنسوؤں کی اہمیت ہوتی ہے، آئے زینب شام میں حسین کا ماتم کیا اور اس کے بعد مدینے تشریف،
ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم علی حسین بھائی